بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 32-34 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برومند نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ یادوں کے چھروکے کے بعد ہم محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام ذبح عظیم کے بعد سماعت فرمائیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت، اور درخشاں ستارے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر رئیسی کی کابینہ کے اراکین کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے، تاہم ملک کے شمالی علاقوں اور حکومت کے زیر اقتدار دو دیگر شہروں میں طالبان کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور عراقی فوج نے داعش کی باقیات کا تعاقب کرنے کے لیے شمالی بغداد میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر رئیسی کی کابینہ کے اراکین کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مجلس شورائے اسلامی کے ترجمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں وزیروں کی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ترجمان سید نظام الدین موسوی نے آج پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے موقع پر کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ ہفتے بدھ کو اپنے مجوزہ وزراء کے نام پارلیمنٹ میں بھیجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں وزرائے کابینہ کے ناموں کی فہرست موصول ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ مجوزہ وزراء ماہرین کے 14 کمیشنوں اور 2 خصوصی کمیشنوں میں حاضر ہو کر اپنے پروگراموں کا اعلان کریں گے، اور ممبران پارلیمان اس پر غور و خوض کریں گے۔ سید نظام الدین موسوی نے کہا کہ حکومت کے 19 مجوزہ وزراء منگل تک ہر روز پارلیمنٹ کے خصوصی اور اسپیشل کمیشنوں میں حاضر ہوں گے۔ نظام الدین موسوی نے کہا کہ ہفتے کے آغاز سے 4 دن تک پارلیمنٹ میں وزیروں کی لیاقت کا جائزہ لیا جائے گا، اور پارلیمنٹ اسی وقت ان کے بارے میں اپنے موقف کا اعلان کرے گی۔ پاکستان میں آج 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے اسلام آباد اور پاکستان کے صوبائی دارالحکومتوں میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر، سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی، وفاقی وزراء اور دیگر اعلی حکام اور شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے بقول ان کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو شکست دینے میں بڑی طاقتیں کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن پاکستان نے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک خطاب میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستانی قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی پالیسیوں کو قابل تعریف بتاتے ہوئے کہا کہ معیشت کی بحالی، نیز کورونا اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہماری پالیسیوں کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 4786 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس مدت کے دوران کورونا کے مزید 73 مریض لقمہ اجل بن گئے اور 4343 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 8.09% بتائی ہے۔ پاکستان میں 10,94,699 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 24,339 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں، 86,606 زیر علاج ہیں اور 983,754 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں آج کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 35,743 مریض شفا یاب ہوئے اور 38,667 نئے کورونا کے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں 478 کورونا کے مریض چل بسے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,21,46,493 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,30,732 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 3,87,673 زیر علاج ہیں اور 3,13,38,088 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر لورا لائی کے قریب دہشت گردوں اور ایف سی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے دفتر رابطہ عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بلوچستان میں لورا لائی میں ایف سی بلوچستان کی گاڑی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ ایف سی کے اہلکاروں کی فوری کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ایف سی اہلکار مارا گیا۔ دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایف سی کے 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں ایک میجر شامل ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سی ایم ایچ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے، تاہم ملک کے شمالی علاقوں اور حکومت کے زیر اقتدار 2 دیگر شہروں میں طالبان کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ان کے جنگجو مشرقی افغانستان کے پکتیا اور پکتیکا صوبوں کے مرکزی شہروں میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے سرکاری مراکز کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا ہے۔ طالبان نے مزید کہا ہے کہ ان کے افراد نے صوبے پکتیا کے صدر مقام گردیش شہر میں داخل ہونے کے بعد اس شہر کی جیل کو اپنے کنٹرول میں لے کر قیدیوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے صوبے کنڑ پر حملہ کر کے اس صوبے کے بعض علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ مشرقی افغانستان کے شہروں میں طالبان کی پیش قدمی کے ساتھ ہی مقامی ذرائع نے مزار شریف اور میمنہ شہروں پر اس گروہ کے حملے پسپا کر دینے کی خبر دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق افغانستان کے حزب جمعیت اسلامی کے ایک دھڑے کے سربراہ عطا محمد نور اور جنرل دوستم اپنے جنگجوؤں کے ہمراہ مزار شریف شہر کا دفاع کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شمالی افغانستان میں عوامی رضاکار فورس کی کمان عطا محمد نور سنبھالے ہوئے ہیں۔ عطا محمد نور نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ طالبان کو مزار شریف شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری جانب صوبے بلخ کی پولیس کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایک بار پھر مزار شریف شہر کے نویں زون کے لنگر خانہ اور بلخ اضلاع کے بائی پاس علاقوں سے اپنے حملے پھر شروع کر دیے ہیں۔ نیٹو نے اعلان کیا ہے کہ اگر طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو ان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اناتولی نیوز ایجنسی کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تنظیم کی میٹنگ کے بعد کہا کہ یہ فوجی تنظیم افغان حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گی، تاہم نیٹو کے اہلکاروں کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو کو افغانستان میں طالبان کے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت تشویش ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تاکید کی ہے کہ طالبان کو فوری طور پر حملے بند کر کے نیک نیتی کے ساتھ افغان عوام کے حق میں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے ایک نشست میں کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور طالبان کو فوری طور پر حملے بند کر کے نیک نیتی کے ساتھ افغان عوام کے حق میں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی امداد کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ اینٹونیو گوترش نے اعلان کیا کہ صرف گزشتہ ہفتے کے دوران خاص طور سے ہلمند، قندھار اور حرات میں عام شہریوں کے خلاف طالبان گروہ کے حملوں میں 1000 سے زیادہ عام شہری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ عراقی فوج نے داعش کی باقیات کا تعاقب کرنے کے لیے شمالی بغداد میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق ان کارروائیوں کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد دارالحکومت بغداد میں داعش دہشت گرد عناصر کی باقیات کا تعاقب کرنا ہے۔ اس سے پہلے رضاکار فورس الحشد الشعبی نے بغداد میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے پروگرام کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنانے کی سازش ناکام بنانے کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اس کے جوانوں نے ماہ محرم میں عزاداری کے پروگراموں میں عزاداروں پر دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ دریاسنا عراقی فوج کی آپریشنل کمان نے صوبے الانبار کے فلوجہ شہر میں داعش دہشت گرد گروہ کے حملے کی سازش ناکام بنانے کی خبر دی ہے۔ عراق نے داعش گروہ کے خلاف 3 برس کی جنگ کے بعد 2017 میں اس کے مقابلے میں کامیابی کا اعلان کیا تھا، تاہم داعش کی باقیات اب بھی بعض علاقوں میں اکا دکا کارروائیاں انجام دیتی رہتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عباس سید صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو انٹرویو کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے موجودہ بحران کے حل اور اقتدار سے الگ ہونے کے لیے کون سی شرط رکھتی ہے, اور کیا اشرف غنی کی اس شرط کو طالبان بھی تسلیم کر لیں گے؟
خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افغانستان اس وقت ایک بہت ہی نازک صورتحال سے دوچار ہے, بلکہ اس کو ایک کریٹیکل پوزیشن کہیں کہ جہاں پہ کسی وقت بھی ایک بڑی سطح کی داخلی جنگ یا جس کو آپ ایک ایسی نامنی بدامنی قرار دے سکتے ہیں کہ جو افغان عوام کے مستقبل کو تاریک کر سکتی ہے. اس وقت طالبان بڑی تیزی سے, جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں بھی سنا, تیزی سے مختلف علاقوں پہ قابض ہو رہے ہیں اور اکثر صوبوں پہ, صوبائی ہیڈ کوارٹروں پہ ان کے قبضے کی خبریں اب میڈیا میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اوور آل بھی دیکھا جائے تو کہیں سے بھی کوئی اتنی بڑی ریزسٹنس اور مزاحمت نظر نہیں آئی. دو تین بڑے وارڈ لارڈ تھے, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاقے تھے کہ جن کے گورنر یا جن کے والی اپنے طور پہ بڑی مضبوط فوج کے حامل تھے, ایک اچھا ملیٹنٹ گروپ ان کے ساتھ تھا, جس میں ہرات کا نام لیا جا سکتا ہے, اسماعیل خان کا نام جس کو شیر کہتے تھے, ہرات کا, لائن آف ہرات کے نام سے وہ مشہور تھا. اور ماضی میں بھی اس نے طالبان کو شکست دی, بعد میں بھی اس نے اپنی ایک حیثیت کو برقرار رکھا, لیکن اس دفعہ کے طالبان کے حملوں کے سامنے وہ بھی ٹک نہ سکا اور اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے. اسی طرح وہ شمالی علاقے کے جو پہلے ہمیشہ طالبان کے مقابلے میں ہوتے تھے, اس دفعہ پہلے مرحلے میں ہی شمالی علاقوں پہ, ان کے اہم شہروں پہ طالبان نے قبضہ کر لیا. اسی طرح وہ علاقے, مثلا غزنی کا نام لیں, قندھار کا نام لیں, کہ جو خود کابل کے قریب قریب ہیں, ان کے بارے میں شروع میں یہ تھا کہ افغان فورس جو ہے وہ دور دراز علاقوں کو چھوڑ کے کابل کے نزدیکی علاقوں پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرے گی اور اس میں وہاں پہ بھرپور دفاع ہوگا اور طالبان کو موقع نہیں ملے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزنی, قندھار اور جو اب قریب قریب جو کابل کے ہیں, وہ شہر اور علاقے بھی طالبان کی دسترس میں آ گئے ہیں, قبضے میں آ گئے ہیں. اب اس سخت ترین صورتحال میں پھر دوحہ میں ایک اجلاس ہوا, بظاہر اس اجلاس کی کوئی ایسی آؤٹ پٹ سامنے نہیں آئی کہ جس کو ہم کوئی نتیجہ بخش یا بحران کا حل سمجھیں, لیکن جیسا کہ آپ کے سوال میں یہ تھا کہ اشرف غنی نے اپنے طور پہ, چونکہ اس وقت اس پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, فوج تقریباً تتر بتر ہو چکی ہے, 3-3.5 لاکھ کی فوج تھی جس کو امریکن نے بقول ان کے کھربوں ڈالر خرچ کر کے تیار کیا تھا, وہ اب خشک پتوں کی طرح جو ہے وہ تقریباً ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بکھر چکی ہے, کہیں پہ بھی اس کی طرف سے کوئی ایسا مضبوط قسم کا دفاع نہیں کیا گیا یا حملہ نہیں کیا. تو ایسے میں اب اشرف غنی بظاہر یہ شرطیں تو عائد کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کوئی قوت نظر نہیں آ رہی. مثلا ابھی انہوں نے جو بیان دیا ہے اور اس میں شرط رکھی ہے کہ ٹھیک ہے میں اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہوں, لیکن آئندہ کا فیصلہ افغان عوام کریں, یہ یعنی ان کا اشارہ تھا اپنے اس بیان میں, یعنی یہ شرط رکھی گویا انہوں نے کہ عوام فیصلہ کریں, نہ کہ طالبان فیصلہ کریں, نہ کہ ہمسایہ ممالک, بلکہ پاکستان کا تو باقاعدہ نام لیا اس نے کہ پاکستان کو حق نہیں بنتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی, اور دوسرے ہمسایہ ممالک کی طرف بھی, چونکہ بہرحال پاکستان اور اشرف غنی حکومت کے درمیان اس وقت اچھی خاصی کشیدگی ہے اور بڑے تلخ بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے یہ بیان دے کے ایک لحاظ سے انہوں نے ایک لوگوں کو جسے کہتے ہیں ڈیٹریک کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ میں تو اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن عوام فیصلہ کرے. اب عوام کے فیصلہ کرنے کے لیے دو تین راستے ہیں, یعنی یا تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات کرائے جائیں, یا عوام کا جو وہاں کا ایک افغانستان کا ایک سسٹم ہے لویا جرگا, تو ایک بات جو ہے وہ لویا جرگا کے عنوان سے اشارہ کر رہے ہوں کہ بھی لویا جرگا فیصلہ کرے یا انتخابات کے ذریعے سے فیصلہ ہو, یا مثلا وہاں کے جو بڑے بڑے وار لارڈز ہیں وہ جو مختلف علاقوں پہ قابض ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. تو یہ ایک انہوں نے ایک مجموعی سی ایک بات تو کر دی ہے کہ عوام فیصلہ کریں, لیکن عوام اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے, چونکہ اس وقت حکومت دباؤ میں ہے, حکومت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, طاقت جو ہے وہ تو طالبان کے پاس ہے, اور طالبان جو ہیں وہ نہ آئین کو مانتے ہیں, نہ وہ انتخابات کے قائل ہیں, نہ وہ اشرف غنی کو حصہ دینے کے لیے تیار ہیں, نہ وہ لویا جرگہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا یہ اشرف غنی صاحب کی شرط یا یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس وقت موجودہ صورتحال میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ممکن ہے ایک سال پہلے اگر یہ بات کرتے تو اس کی کوئی ویلیو ہوتی اور اس پہ کوئی غور و خوض کیا جا سکتا.
جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا. جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا, جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا, مروں آب کوثر پلا دیجئے گا, مروں آب کوثر پلا دیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 مرداد، 5 محرم الحرام اور 14 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 1000 نفری سپاہ کربلا کی طرف بھیجنے کے بعد زہر ابن قیس نامی ایک شخص کو 500 سواروں کے ساتھ کوفے کے پل پر کھڑا رہنے کی ہدایت دی تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفے سے باہر نکلنے والے افراد کو روکے۔ عامر ابن ابی سلامہ نے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جا رہے تھے، زہر ابن قیس اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ عامر ابن ابی سلامہ سپاہیوں کے بیچ میں سے نکلے لیکن کسی میں بھی ان کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ عامر کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عامر ابن ابی سلامہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے کئی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں۔ چودہ اگست سن 1825 عیسوی کو ایک انگریز ماہر کیمیا نے تیل سے پیدا ہونے والے پیٹرول کا انکشاف کیا۔ مشہور انگریز ماہر کیمیا مائیکل فیراڈے وسیع تجربات کے بعد پیٹرول کو تیل سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیٹرول زیادہ تر ٹرانسپورٹ کی صنعت میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پانچ محرم الحرام سن 1310 ہجری قمری کو ایران کے شمال مغربی علاقے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم ملا احمد نے وفات پائی۔ وہ فاضل مراغعی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مشہور اساتذہ مثلا شیخ مرتضی انصاری کے زیر سایہ فقہ، اصول اور دیگر علوم حاصل کیے۔ وہ ایران واپسی کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ فاضل مراغعی نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ چودہ اگست سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان پر حلیف ممالک کو برتری حاصل ہو گئی۔ اس طرح یہ عالمی جنگ، جو پولینڈ پر نازی جرمنی کے حملے سے شروع ہوئی تھی، جاپان میں اختتام پذیر ہوئی۔ دسمبر 1941 میں جاپان اور امریکہ کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کا اختتام ناگاساکی اور ہیروشیما شہروں پر امریکہ کی طرف سے ایٹم بموں کے حملے سے ہوا۔ امریکہ کی اس سفاکانہ بمباری میں 200,000 افراد مارے گئے اور پھر جاپانی فوج کے ہتھیار ڈال دینے کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ چودہ اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان انگریز سامراج کے خلاف غیر منقسم ہندوستانی مسلمانوں کی جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا۔ اسلام 8ویں صدی عیسوی میں بر صغیر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں مسلمان ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں پھیل گئے اور 18ویں صدی کے دوسرے نصف میں انگریزوں کے قبضے تک اقتدار میں رہے۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد بر صغیر کے عوام نے انگریز سامراج کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا جس میں مسلمان آگے آگے تھے۔ 1906 میں مسلمانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور وسیع پیمانے پر سیاسی تحریک چلانا شروع کی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر مقبول ہوئی اور ان کے رہنماؤں نے محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے مقصد کے حصول کی طرف سفر جاری رکھا۔ پاکستان کا رقبہ 8,03,000 مربع کلومیٹر ہے اور جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ ایران، افغانستان، چین اور ہندوستان اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ تیئیس مرداد سن 1357 ہجری شمسی کو حجت الاسلام سید علی اندرس گو کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ شہید اندرس گو 19 سال کی عمر میں انقلابی تحریک میں شریک ہوئے اور فدائیان اسلام تنظیم کے لیڈر شہید نواب صفوی سے آشنائی کے بعد ان کے ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ وہ اس وقت کے ایران کے وزیر اعظم حسن علی منصور کے جو بدنام زمانہ کیپچولیشن معاہدہ منظور کرانے میں پیش تھا قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے شاہی حکومت نے اندرس گو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اس کے بعد اندرس گو نے شاہی حکومت کے خلاف خفیہ جد و جہد کا آغاز کیا جو 13 سال تک جاری رہی۔ بالآخر 23 مرداد 1357 ہجری شمسی کو تہران میں شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ایک مسلحانہ جھڑپ میں ان کو شہید کر دیا۔ چودہ اگست سن 2006 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد 1701 کی منظوری اور حزب اللہ لبنان کی جانب سے اسے قبول کیے جانے کے بعد لبنان پر صہیونی حکومت کی 33 روزہ وحشیانہ جارحیت کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ 12 جولائی کو صہیونی حکومت کے حملوں سے شروع ہوئی تھی۔ صہیونی حکومت نے امریکہ اور اس کے بعض عرب اتحادیوں کے ایما پر حزب اللہ لبنان کو نابود کرنے کی غرض سے یہ جنگ شروع کی تھی، لیکن لبنانی عوام اور حزب اللہ کی بے مثال استقامت سے صہیونی حکومت کو شکست فاش ہوئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام ذبح عظیم۔
استاد زتن دستِ علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار
عزیز سامعین، پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اور سامعین، آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔
سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
عرض کربلا، عرض نینوا، عرض کربلا، عرض نینوا،
عرض کربلا،
عرض کربلا،
ای عرض کربلا،
عرض نینوا،
ای عرض کربلا،
عرض کربلا،
ای عرض نینوا. نوازے پہ چلائی اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے،
ماہ یہ محمد کے نوازے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے، ماہ یہ محمد کے نوازے کا بپا ہے،
اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی، اس چاند نے صغرا کو خبر جا کے سنائی، ویران مدینہ ہے بسی پر وہ بلا ہے،
ماتم یہ محمد کے نوازے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے، ماتم یہ محمد کے نوازے کا بپا ہے.
سامعین، ہم لوگ عموماً آزادی اور آزادگی کے الفاظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں بہت فرق پایا جاتا ہے. آزادی اور آزادگی تک پہنچنے کے لیے بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ فطری طور پر انسان کے لیے کمال قابل تصور ہونا چاہیے اور انسان کا اس کمال تک پہنچنے کا ارادہ بھی ضروری ہے. دوسری جانب، اگر کوئی انسان کسی مقصد اور منزل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن فی الحال وہ اس کمال پر فائز نہ ہو تو یقیناً کوئی چیز اس سے مانے ہوئی ہے، اس لیے اس شخص کو قطعی طور پر اپنے مقصد تک پہنچنے کے سلسلے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے جن پر غلبہ پانا ضروری ہے. اس کشمکش میں کامیابی کے معنی حائل ہونے والی رکاوٹوں سے آزادی پانے کے ہیں. اس مقام تک آزادی اور آزادگی مشترک ہیں. ان دونوں میں اختلاف کا آغاز اس جگہ سے ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹیں آیا اصل زندگی کی راہ میں حائل ہیں یا معنوی ترقی و کمال کی راہ میں حائل ہیں. پہلی کشمکش آزادی کی کشمکش ہے جبکہ دوسری کشمکش آزادگی تک پہنچنے کی کوشش ہے.
غلامی کے مقابلے میں آزادی ایک قانون اور سماجی اصطلاح ہے جس کے معنی قید سے بدن کی رہائی اور زندگی کی سختیوں سے نجات کے ہیں. آزادی کے معنی ظالموں اور ستمگروں کے جبر سے نجات پا کر صاحب اختیار ہونا ہے، لیکن آزادگی کے معنی نفس کی ذلت آمیز قید سے انسان کی رہائی کے ہیں. یہاں رہائی سے مراد نفس اور شہوت کے زندان سے انسان کی جان اور اس کی عقل کی نجات ہے. دنیا، دولت اور منصب سے وابستگی، حتیٰ قومیت، نیشنلٹی، نسل اور اولاد کے سلسلے میں تعصب کرنا اور حد سے زیادہ ان کی محبت، خواہشات نفسانی سے عقل و روح کی آزادی کی راہ میں حائل ہے. آزادگی ایک طرح سے باطنی آزادی ہے جس کا پہلا قدم کمال کی سیڑھی اور آزادی کے بلند ترین درجات یعنی نفس کی آزادی تک پہنچنے کا پیش خیمہ ہے. آزادگی خواہشات نفسانی کی بندگی سے نجات پانے کا نام ہے. اس قید سے آزادی بعین ہی اس معبود کی بندگی ہے جو کائنات کا خالق ہے اور جس نے انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے. انسانیت کا کمال اس خدا کی بندگی میں ہے جو اپنی مخلوق کے لیے نیکی اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے. آزادگی انسان کو حیوانی پستی سے معرفت و معنویت کی بلندی تک اور خاک سے افلاک تک پہنچاتی ہے. خواہشات نفسانی کی بندگی غلامی کی بدترین قسم ہے. حیوانی خواہشات انسانی نفس کو اپنا غلام بنا لیتی اور اسے شدید نقصان پہنچاتی ہیں، جس کا ایک بہت ہی برا نتیجہ انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی آزادی کا سلب کیا جانا اور انسانوں کا استحصال ہے۔
سامعین، آزادی اور اختیار انسان کی سرشت میں داخل ہیں۔ حریت پسندی عظیم انسانی کمالات تک پہنچنے کا قوی ترین ذریعہ ہے۔ ظلم و ستم کے آگے جھک جانا عظیم گناہ اور رحمت حق سے دوری کا موجب ہے۔ آزادی اور آزادگی کا حصول اور ان کا تحفظ واجب ہے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دنیا بھر کے حریت پسندوں کے لیے نمونہ عمل ایسی ہستی ہے جس نے مسلمانوں کی آزادی اور آزادگی کے لیے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے تمام اقربا کی جانیں قربان کر دی۔ وہ مقدس ہستی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی و فاطمہ علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ حسینی مکتب میں غیر خدا کی بندگی سے آزادی انسان کی روحانی اور معنوی آزادی کا عروج ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے تمام حریت پسندوں کے لیے حریت و آزادی کا بہترین نمونہ ہے۔ ہندوستانی حریت پسند گاندھی کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے واقعہ کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے آزادی کا سبق سیکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو قوم بھی حقیقی آزادی اور آزادگی تک پہنچنا چاہتی ہے، اسے حسین علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے۔ مکتب حسین نے تاریخ کے مختلف ادوار میں عظیم شاگردوں کی تربیت کی، جن میں ایران پر مسلط کی جانے والی 8 سالہ جنگ کے شہدا بھی شامل ہیں۔ ان عظیم مجاہدین نے اپنے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح خالی ہاتھ اس دشمن کا مقابلہ کیا جو پوری طرح سے مسلح تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ذلت قبول نہیں کی اور اپنی اور اپنے ہم وطنوں کی آزادی اور آزادگی کے دفاع میں لمحہ بھر بھی شک کا شکار نہیں ہوئے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ تعالی کے مخلص بندے، فرشتوں کے ہم نشیں، آل ابا کے 5ویں فرد اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی ان سے تمسک رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس عظیم ہستی کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سوا ہر چیز اور ہر کسی کی بندگی سے آزاد تھی، اس زمانے میں یزید ابن معاویہ کی بیعت اور اس کی پیروی کی دعوت دی گئی۔ حالانکہ یزید کی شرابخاری، میں گساری اور اس کا بندر پالنا زبان زد خاص و عام تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دعوت کے جواب میں بارہا فرمایا کہ وہ غلامی اور ذلت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چند درہموں کے بدلے میں یزیدیوں کی غلامی قبول کرنے والے افراد کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے غفلت کے مارے ہوئے ان افراد کو مختلف ذرائع سے آزادی اور آزادگی کی دعوت دی۔ آپ نے ایک خطاب میں فرمایا، کیا کوئی ایسا آزاد انسان موجود نہیں ہے جو اس چھوٹی دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دے؟ تم لوگوں کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اسے جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں مت بیچو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد دہانی کے نتیجے میں دشمن کے کئی ہزار سپاہیوں میں سے چند ایک افراد خواب غفلت سے بیدار ہو کر آپ سے مل گئے۔ ان افراد میں سے ایک حر بن یزید رہائی بھی تھا۔ حر یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا اور وہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رکنے کا سبب بنا تھا، لیکن آخر کار اسے اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ اس نے توبہ کی اور امام حسین علیہ السلام کی جانب لوٹ گیا۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر انسانیت اور انسانی اقدار کا دفاع کیا۔
یہ ورثہ مرے تھے مرتے بھی یہ ورثہ مرتے بھی ہم نسلوں کو دے جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
واضح کالم اٹھائیں گے
کالم اٹھائیں گے
دنیا سے قافلے آئیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے
سامعین عاشور کے دن کوفیوں پر اتمام حجت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کی ناجائز اور ظالم حکومت کے مقابلے کا فیصلہ کیا. آپ جانتے تھے کہ اس راستے میں آپ کی جان اور آپ کے اقربا کی جانیں چلی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ذلت قبول نہ کی اور پست افراد کی اطاعت پر عزت کے ساتھ مرنے کو ترجیح دی. اس غیرت مند امام نے حتیٰ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی دشمنوں کو آزادگی کی دعوت دی. جب آپ کے جسم پر ہزاروں زخم لگ چکے تھے اور آپ کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو چکا تھا، اس وقت دشمن نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ دیندار نہیں ہو لیکن کم از کم آزاد بنو، یعنی اگر تمہارے لیے آخرت کی اہمیت نہیں ہے اور خدا اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو کم از کم اپنے آبا و اجداد کی اچھی روایات کی پاسداری کرو. اگرچہ عربوں کی ثقافت میں تاریخ پہلو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں بعض پسندیدہ روایات بھی ہیں جو انسانیت سے بہت قریب تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جاتی عرب مغلوب فرد کے مال سے سروکار نہیں رکھتے تھے اور بچوں اور خواتین کو قیدی نہیں بناتے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ آخری دم تک ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ برائی سے کنارہ کش ہو جائیں. منقول ہے کہ اس موقع پر دو یزیدی سپاہیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا دفاع شروع کر دیا. وہ انسانیت کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے.
یا حسین یا حسین
اسلام رہے گا قرآن رہے گا میرا پیغام رہے گا
میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا
حسین. جب زہر تک حسین بہادر کو رو چکے اکبر کو رو چکے علی اصغر کو رو چکے ایک دو پہر میں باوفا لشکر کو رو چکے پھر فوج بد نصب سے مخاطب ہوئے امام حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام
میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں
فرماتے تھے حسین کہ میں بے قصور ہوں روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں فاقوں سے میں نڈھال ہوں زخموں سے چور ہوں زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا
میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں
دریا کو تم نے چھین لیا میں نے کچھ کہا پانی دکھا دکھا کے پیا میں نے کچھ کہا داغ برے جوان کا دیا میں نے کچھ کہا حق پر ہوں میرے حق میں سنا بول رہی ہے سن لو وہ عزام میری زبان بول رہی ہے میں رہوں یا نہ رہوں
میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے میرا پیغام رہے
حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کی ظالمانہ حکومت کے ناجائز مطالبات کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. آپ نے ظالم کی بیعت نہ کی اور اپنے قیام کے ذریعے انسانیت کو حریت، آزادگی، مروت اور مردانگی کا ابدی درس دیا. ذلت و پستی سے اجتناب آزاد انسانوں کی خصوصیت ہے. حریت و آزادگی کے احیاء میں بے مثال کردار ادا کرنے کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو حریت پسندوں کے امام کا لقب دیا گیا. آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص عبد تھے. آپ نے سب سے رشتہ توڑ کر اللہ تعالیٰ سے ناتا جوڑ لیا تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حتیٰ مشکل ترین حالات میں بھی ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور ان کے ناجائز مطالبات تسلیم نہ کریں. سامعین، اب سماعت فرمائیں، پاکستان کے معروف اہل سنت عالم دین پیر غلام رسول اویسی کی تقریر.
نسل انسانی کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ تخلیق فرمایا. انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں اللہ کے انبیاء تشریف لاتے رہے اور انسانیت کی ہدایت فرماتے رہے. سب سے آخر پہ سید دو عالم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نبوت کے سلسلے کو ختم ہوتے دیکھا تو سرکار کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ میرے بعد اس امت کی رہنمائی کے لیے اب کون لوگ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے وہ آئمہ علیہم الصلوۃ والسلام جو اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات اپنے زہری زندگی کے آخری ایام میں فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعتی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اگر ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم فلاح پاؤ گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کردار ادا کیا توحید باری تعالیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے، رشد و ہدایت کا سلسلہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہی کام پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت نے کیا. اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو واقعہ کربلا رونما ہوا. اسلام پہ جب وہی دور وارد کرنے کی کوشش کی گئی، وہی جہالت کی رسومات کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، قرآن میں تحریف و ترمیم کی کوشش کی گئی، حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو نیست و نبود کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کے جو سنہری اصول تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت پہ واضح فرما چکے تھے، ان اسلامی اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی دور یزید میں، تو پھر حق و صداقت کی نشانی بن کر، قوم کے رہبر و رہنما بن کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی جانشین بن کر سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ میدان عمل میں آئے اور یہاں آ کر حق کی آواز کو بلند کیا. اور رہتی دنیا تک یہ پیغام حسین علیہ السلام چھوڑ گئے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی بیعت نہ کر قبول. حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے گئے کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑے، مال قربان کرنا پڑے، اولاد کی قربانی دینی پڑے، رشتہ داروں کی قربانی دینی پڑے، یہاں تک کہ اتنا بڑا منصب جو منصب امامت اور منصب خلافت، منصب خطابت، اتنا بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین اور سجادہ نشین آستانہ نبوت اور امام مسجد نبوی شریف، خطیب مسجد نبوی شریف، یہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے امام حسین میدان عمل میں آئے. اور یہ بات تمام اہل اسلام بلکہ پوری دنیا پہ یہ واضح فرما دی کہ اسلام کی بقا کے لیے، حقیقت کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بقا کے لیے اگر تمہیں سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ کرنا، بلکہ اسلام کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہر قربانی اللہ کے حضور پیش کر دینا. اور یہی آج جو ہم مسلمان جو کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، یہ تعلیمات حسینی ہے. آج بالخصوص اقوام عالم میں جو یزیدیت مختلف روپوں میں مسلمانوں کے حقوق کو سلب کرنا چاہتی ہے، وہ چاہے امریکہ کی صورت میں ہو، وہ چاہے یہود و نصارہ کی صورت میں ہو، وہ چاہے باطل قوتوں کی صورت میں ہو، تو اس میں آج جو حق کا علم بلند کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق آج ایرانی حکومت ادا کر رہی ہے. اور میں یہ پورے عالم اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آؤ آج حسینی مشن کا ساتھ دو اور باطل قوتوں کو اس دنیا سے نیست و نبود کر دو. اسی میں انسان کی بقا ہے، اسی میں دین کی بقا ہے، اسی میں اسلام کی بقا ہے.
حسین سکھتے رسول خدا، آئے سر پر سر نے جاتے رہو، در بدر لے گئے بانی جفا، بے کفن لاش ہے بے سر ہے غریب زہرا، ہے بدن جھوڑوں سے پاؤں مانتے رہو ویلا. یا خطا کر بلا، کچھ تو کہ کچھ تو بتا کر بلا، اپنے مہمان پہ یہ بندش پانی کیوں کر، جس کی مادر کو مہر میں ملا دے کوثر. قرآن کے پارے جیسے پاکڑ اڑ کے شہیدوں کا کفن بنتی تھی، خلد سے فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ابتکار سے. روزنامہ ابتکار نے لکھا ہے، ایران کے خلاف مہاذرائی میں صہیونی حکومت کی ناکامی. ایران کے خلاف عالمی مہاذرائی کے لیے صہیونی حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ اس میدان میں بری طرح سے ناکام رہی ہے. دراصل صہیونی حکومت اور اس کے اتحادی ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر پائے جس سے دوسرے ممالک مطمئن ہو سکیں. مشرق وسطی میں بدامنی کی سب سے بڑی وجہ صہیونی حکومت ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اس علاقے میں بدامنی کا الزام ایران پر عائد کیا، اور صہیونی حکومت کے نئے وزیراعظم بھی اسی مقصد کے تحت تگودخ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اتحادیوں میں ایران سے خوف پیدا کرنے میں ناکام رہے. امریکہ اور برطانیہ نے اس سلسلے میں صرف بیانات پر اکتفا کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ صہیونی حکومت ایران پر چاہے جتنا الزام عائد کر لے، اس سے اس کے جرائم پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں. بحری دہشت گردی کے سلسلے میں ہی یہ واضح ہے کہ اس حکومت نے گزشتہ دو برسوں کے دوران کم سے کم 10 تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے. صہیونی جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں، اس لیے عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ صہیونیوں کے فریب اور جھوٹ کو سمجھے. رائے الیوم نے لکھا ہے، لبنان اسرائیل اور امریکی تسلط میں واپسی کی کوشش کی قیمت ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس عمل کو روکنا ہوگا. حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ لبنان کے تمام مسائل کی جڑ اس ملک کو امریکہ اور اسرائیل کے تسلط میں واپس لیے جانے کی کوششیں ہیں، اور حزب اللہ اس طرح کی ہر کوشش کے سامنے کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ لبنانی عوام کو یقین ہے کہ حزب اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور حزب اللہ نے لبنانی عوام کی مدد کے لیے اپنے تمام وسائل کو استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ حزب اللہ کے لیے اسرائیل کے خلاف فوجی جدوجہد ضروری ہے، اور اس کے نتائج کی بھی وہ خود ذمہ دار ہے، اور یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے لبنان میں ایندھن کے بحران کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ ایران سے پیٹرول اور ڈیزل درآمد کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر دیے گئے ہیں، مگر اس میں تھوڑا وقت لگے گا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، ناکامیاں افغانستان کے اندر، پاکستان پر انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں. معید یوسف، قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ ناکامیاں افغانستان کے اندر ہیں، پاکستان پر انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں، مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں، تمام فریقین کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی یہ کہنا کہ وہ طالبان کو کسی تصفیے کے لیے تیار کرے احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. طالبان کا افغانستان کے تقریباً 70% علاقے پر کنٹرول ہے، وہ ہر روز ایک ضلع پر قبضہ کر رہے ہیں. پاکستان کو قربانی کے بکرے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کسی بھی ملک کے ساتھ اس سے زیادہ ناانصافی کی بات نہیں ہو سکتی کہ جس نے 80,000 انسانی جانوں اور 150 ملین ڈالر کا مالی نقصان اٹھایا. 3.5 سے لے کر 4 ملین افغان مہاجرین کا بوجھ اب بھی اٹھا رہے ہیں، اس پر یہ الزامات کیے جا رہے ہیں. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے مقامی سیاست پہ آرٹیکل لکھا ہے، اپوزیشن پارٹیوں کے مودی سرکار پر سنگین الزامات، حکومت کا جوابی حملہ. پارلیمنٹ کی کارروائی غیر ضروری طور پر وقت سے 2 دن پہلے ہی ملتوی کر دینے کے بعد حکومت اپوزیشن کے نشانے پر آ گئی ہے. اپوزیشن نے حکومت پر جمہوریت کے قتل کا الزام عائد کیا ہے، اور مودی حکومت سے پورے ملک سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. اس سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے پارلیمنٹ میں کسان مخالف زرعی قوانین کی منسوخی، پیگاسس جاسوسی اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے اراکین سے مبینہ بدسلوکی کے مسئلے پر احتجاج کیا. تقریباً 15 اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں نے راہل گاندھی کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک مارچ کیا. ڈی ایم اے کے لیڈر تروچی شیوا، ملکارجن کھرگے، منوجن کمار جھا، سنجے راؤت اور دیگر لیڈران مارچ میں شامل ہوئے. راہل گاندھی نے مارچ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے. اپوزیشن جماعتیں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے مسائل اور کئی دیگر مسائل پر بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی. فارس نیوز ایجنسی نے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بارے میں سید عمار حکیم کا بیان شائع کیا ہے. عراقی حکومت ملی اتحاد کے سربراہ سید عمار حکیم نے کہا ہے، ایسی خارجہ پالیسی ممکن نہیں جو داخلہ پالیسی سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ ہم دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو فوٹو سیشن تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختلف ملکوں سے ہمارے تعلقات قومی مفادات کی بنیاد پر ہوں۔ بغداد میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سید عمار حکیم نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی فورس اور مسلح افواج کے تمام شعبوں کے خلاف، جن میں سب سے اہم الحشد الشعبی ہے، الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مکمل اقتدار اعلیٰ کے ساتھ ایک ملک کی حیثیت حاصل کریں، اور تمام غیر ملکی فوجیوں اور خاص طور پر امریکی فوجیوں کو عراق میں نہیں رہنا چاہیے۔ سید عمار حکیم نے علاقائی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بار پھر اپنے پڑوسی اور برادر ملکوں عراق، ایران، سعودی عرب، ترکی اور مصر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ علاقائی عوام کے موجودہ اور آئندہ مفادات کی تکمیل کے لیے مذاکرات کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے معاف کیجیے گا شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے تیسری صدی ہجری قمری کے معتبر اور عظیم الشان علماء و مراجع تشیع کے حالات زندگی اور خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، اور ادھر گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے گیارہویں صدی ہجری قمری کے عظیم المرتبت علماء کے حالات زندگی اور خدمات سے آپ کو روشناس کرایا تھا، اور آج کے پروگرام میں ہم گیارہویں صدی ہجری قمری کے نامور عالم دین زعیم مکتب اہل تشیع یعنی علامہ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی گناقد خدمات و آثار کو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ارتقاء و پیش رفت کی راہ میں صرف کیا، بلکہ آپ کا بابرکت عظیم وجود عالم تشیع میں جلیل القدر علماء کے وجود میں آنے کا معتبر اور نورانی سبب بھی بنا، جن میں سے ہر ایک نے معارف اہل بیت علیہ السلام کے بلند آسمان پر روشن ستاروں کی طرح اپنی نورانی کرنوں سے لوگوں کو مستفید کیا۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بیان کیا تھا کہ ایران میں سلسلہ صفوی کے شروع ہونے کی وجہ سے مذہب تشیع کو اس ملک کا رسمی مذہب قرار دیا گیا، اور اس طرح سے شیعوں کو کافی حد تک سکون و اطمینان میسر ہوا، اور دوسری جانب شیعہ علماء کو مناسب موقع ملا تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترویج اور مسند درس و تدریس کو بغیر کسی خوف و حراس کے سکون و اطمینان کے ساتھ رواج دیں۔ علامہ محمد تقی مجلسی ایسے ہی زمانے میں یعنی 1003 ہجری قمری میں ایران کے خوبصورت تاریخی شہر اور حکومت صفویہ کے دارالحکومت اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ملا علی مجلسی ادب و فضل میں بہت زیادہ مشہور اور بے شمار حدیثوں کے راوی شمار ہوتے تھے۔ آپ نے امام محمد تقی علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد تقی رکھا، اور کمسنی کے عالم سے ہی انہیں دین کے بنیادی احکامات و قوانین اور شیعہ عقائد کی تعلیم دینا شروع کر دی اور انہیں ہمیشہ اپنے ہمراہ مجلسوں اور مذہبی پروگراموں میں لے جاتے رہے۔
محمد تقی اپنے فاضل و متقی والد ماجد کی عالمانہ تعلیم و تربیت کی بنا پر بچپن سے ہی جب بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے میدان میں جاتے تھے تو کھیل ہی کھیل میں قرآن کریم کی آیتوں اور معصومین علیہ السلام کی روایتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے جنت و جہنم کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں بیان کرتے اور ان کے نتیجوں یعنی ثواب و عقاب سے آگاہ کرتے تھے۔ آپ کے والد ماجد نے بچپن ہی سے آپ کی پاکیزہ روح کو مکتب اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے روشناس کرا دیا تھا اور ان کے قلب ناظرین کو علم سیکھنے اور کمال کے حصول کے لیے شوق تشنگی کا سامان فراہم کر دیا تھا۔ یہی نقش تھا کہ جو بچپن میں محمد تقی کے لوح قلب پر منقش ہوا تھا، جسے انہوں نے اسی راہ پر لگا دیا جس پر آپ نے اپنی پوری زندگی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے صرف کر دی اور شیعوں کے ایک عظیم نامور عالم دین کے نام سے مشہور ہوئے۔
سامعین، علامہ محمد تقی مجلسی نے اپنے عالم و فاضل والد ماجد سے ابتدائی تعلیم اور دین حاصل کرنے کے بعد اصفہان میں اس زمانے کے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنے والد ماجد کی رہنمائی میں علامہ مولا عبداللہ شوشتری جیسی عظیم شخصیت کے جو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے اصفہان تشریف لائے تھے، درس میں شرکت کی۔ علامہ محمد تقی اس عظیم استاد کے ساتھ بہت دنوں تک رہے اور فقہ، حدیث، اصول فقہ، کلام اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ جب آپ کے استاد محترم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے عظیم فقیہ و دانشور اور عارف کامل علامہ شیخ بہائی علیہ الرحمہ کی خدمت میں شرف تلمذ کیا اور آپ کے درس میں شرکت کرنے لگے۔ علامہ محمد تقی مجلسی نے علم عرفان کے اس عظیم المرتبت استاد کے زیر نگرانی اپنے عرفانی علوم کا سفر شروع کیا۔ آپ ابتدا ہی سے علم عرفان سے خاص دلچسپی رکھتے تھے اور حوزہ علمیہ میں رائج تمام علوم نے آپ کی علمی تشنگی سے سیرابی کا سامان فراہم نہیں کیا تھا۔ آپ نے شیخ بہائی علیہ الرحمہ کی معرفت حاصل اور اپنی گمشدہ حقیقت کو حاصل کر لیا تھا۔ اسی طرح سے علامہ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ نے دوسرے بہت سے جید علماء سے جیسے میر فندرسکی، قاضی ابو سرور، امیر اسحاق استرآبادی، شیخ عبداللہ بن جابر عاملی اور ملا محمد قاسم عاملی وغیرہ سے کسب فیض کیا تھا۔
علامہ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ سن 1034 ہجری قمری میں، جبکہ انہوں نے عمر کی 31ویں بہار میں قدم رکھا تھا اور اہل علم محو انتظار تھے کہ آپ حوزہ علمیہ میں تدریسی فرائض انجام دیں گے، نجف اشرف چلے گئے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ اپنے عرفانی سفر کو، تربیت نفس، کمالات کے بلندترین درجات کے حصول کو نجف اشرف میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی قبر مطہر کے جوار میں سکونت پذیر ہو کر مرحلہ کمال تک پہنچائیں۔ علامہ محمد تقی مجلسی اپنے اس دور کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے حرم مقدس کے جوار میں مقام امام مہدی علیہ السلام کے پاس نفس سے جہاد کرنا شروع کر دیا اور پروردگار عالم نے مولا متقیان کی برکت سے مجھ پر باب مکاشفہ کو، کہ کمزور عقلیں جس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، کھول دیا۔ علامہ مجلسی سلوک و عرفان کے حصول کے دوران بھی فقہ و حدیث کی تعلیم کے حصول سے غافل نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کا عقیدہ تھا کہ سیر و سلوک اور صوفیانہ روش بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت و ہدایت کے بغیر اور دینی احکام کے دائرے سے باہر رہ کر سیکھا جائے۔
علامہ مجلسی کی سب سے اہم کتاب روضۃ المتقین اور لوامع صاحب قرانی ہے، جو علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی معرکۃ العرا کتاب من لا یاسر الفقی پر آپ نے شرح لکھی ہے اور شیعوں کے منابع میں شامل چار کتابوں میں سے ایک ہے اور روایت میں اصلی مت شمار ہوتی ہے کہ جو تالیف ہونے سے لے کر آج تک علماء شیعہ کے رجوع کا مرکز بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ یہ کتاب اس قدر اہل علم کے درمیان معروف ہے کہ اب تک اس پر 18 سے زائد شرحیں اور تعلیقے لکھے جا چکے ہیں۔ روضۃ المتقین علامہ محمد تقی مجلسی کی اس کتاب پر لکھی جانے والی سب سے عمدہ شرح شمار ہوتی ہے اور متعدد مرتبہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر اہل علم کو آج بھی سیراب کر رہی ہے۔
فقیہ بزرگ علامہ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ حوض علمیہ اصفہان کے بزرگ اساتذہ میں سے ایک تھے، اور روزانہ شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ان کے سامنے زانو ادب تہ کرتی تھی۔ علامہ محمد باقر مجلسی، سید نعمت اللہ جزائری اور ملا محمد صالح مازندرانی جیسے اکابر علماء آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان تمام صفات و کمالات کے باوجود علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایسے عالم دین تھے کہ جو ہمیشہ عوام اور معاشرے سے رابطے میں رہتے تھے، اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کا بیت الشرف جامع مسجد عتیق کے پیچھے تھا، جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی، اور وہاں عوام کی مشکلات اور اختلافات حل ہوتے تھے، اور شہر اصفہان کے امام جمعہ ہونے کی بنا پر ہمیشہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا رسالہ حدیقت المتقین، جسے آپ نے عام لوگوں کے استفادے کے لیے فارسی میں تحریر کیا تھا، بہت سے علماء کی توجہ کا باعث بنا، اور احکام شریعہ پر عمل کرنے میں بھی عوام کے لیے ممد و معاون ثابت ہوا۔
سامعین، بزرگ عالم دین علامہ مجلسی امبل کی مبارک و مسعود زندگی کا ایک روشن و سنہری باب صحیفہ سجادیہ سے بے پناہ مانوس ہونا اور لوگوں کو اس کتاب سے روشناس اور اس کی دعاؤں سے مانوس کرانا تھا، اور یہ کام آپ بھرپور جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ اہل تشیعوں کے بزرگ محدث و فقیہ علامہ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے بلوغ کی منزل پر پہنچنے کے بعد سے ہی پروردگار عالم کی مرضی حاصل کرنے کی سعی و کوشش شروع کر دی تھی۔ ایک دن حالت خواب و بیداری میں حضرت ولی عصر علیہ السلام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ اس ملاقات میں ہم نے امام علیہ السلام سے بہت سے سوالات کیے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، اے مولا، ہمیں آپ کی ملاقات ہمیشہ میسر نہیں ہوتی، لہٰذا آپ مجھے ایسی کتاب کے بارے میں نشاندہی فرمائیں جس پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ امام عصر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک کتاب محمد تاج کو دی ہے تاکہ وہ تم تک پہنچا دے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں محمد تاج کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ اور تلاش و کوشش کے بعد میری محمد تاج صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے مجھے صحیفہ سجادیہ تحفے میں عطا کی۔ کتاب لے کر میں نے اسے آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیتے ہوئے زار زار روتا رہا۔
صحیفہ سجادیہ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی 54 دعاؤں پر مشتمل ایک ایسی عظیم کتاب ہے جسے آپ نے پروردگار عالم کے ارادے کے مطابق واقع خونین و دلخراش کربلا سے صحیح و سالم واپس آنے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین اور امام کے عنوان سے منسوب ہونے کے بعد تحریر کیا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت نے کربلا کے دلخراش واقعے کے رونما ہونے کے بعد سرکار سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کو شہید، اور خاندان پیغمبر اسلام کے اسیر ہونے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایسے سخت و دشوار حالات پیدا کر دیے تھے کہ امام علیہ السلام کی اپنے چاہنے والوں کے پاس رفت و آمد اور تمام سرگرمیوں پر شدید پہرا بٹھا رکھا تھا، کہ در حقیقت امام سجاد علیہ السلام گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے، اور عوام امام علیہ السلام سے براہ راست ملاقات اور استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے سنگین و دشوار ماحول میں امام علیہ السلام نے معرف الہیہ کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے دعا جیسی عظیم نعمت سے استفادہ کیا، اور اپنی بے مثال دعاؤں میں نہایت ہی اعلیٰ ترین تربیتی دینی، عرفانی، سماجی اور سیاسی مضامین و مفاہیم کو انسانی معاشرے کے سامنے بیان کیا۔ شیعوں کی عظیم و بزرگ شخصیتوں نے صحیفہ سجادیہ کو قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے بعد حقائق و معارف الہی کا سب سے عظیم خزانہ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن، انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد جیسے القابات سے نوازا ہے۔
علامہ ملا محمد تقی مجلسی نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ صحیفہ سجادیہ کے مطالعے اور اس میں غور و فکر کرنے میں بسر کیا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں مستقل پڑھنے کی وجہ سے ان کی تمام دعائیں مستجاب الدعوات ہوئی ہیں۔ یعنی آپ بارگاہ خداوندی میں جو بھی دعائیں کرتے تھے وہ مقبول بارگاہ ہوتی تھی۔ اسی طرح سے آپ نے لوگوں کو صحیفہ سجادیہ کی تعلیم دی اور اس کتاب سے لوگوں کو روشناس کرانے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ المختصر یہ کہ علامہ مجلسی عمل کی انتھک تلاش و کوشش کے نتیجے میں اصفہان کے ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ کے ایک سے زیادہ نسخے موجود تھے اور لوگ اس کتاب سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے۔ علامہ مجلسی اس بارے میں خود تحریر کرتے ہیں، اس کتاب عظیم کی وجہ سے جو علوم پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے انہیں میں شمار نہیں کر سکتا، اور یہ خداوند عالم کا مجھ پر اور عوام پر فضل و کرم ہے، اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اس نایاب تحفے کی بنا پر صحیفہ سجادیہ تمام گھروں کی زینت قرار پائی ہے، اور اکثر لوگ اس کتاب کی دعاؤں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور بے شمار افراد کی دعائیں بارگاہ احدیت میں قبول ہوئی اور ہو رہی ہیں۔
فقیہ و محدث گناقد علامہ ملا محمد تقی مجلسی نے 11 شعبان المعظم سن 1070 ہجری قمری کو شہر اصفہان میں رحلت فرمائی اور آپ کے جسم نازنی کو اسی شہر میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات حضرت آیات دنیا بھر بالخصوص حوض علمیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھی، کیونکہ حوض علمیہ اصفہان نے حدیث کے ایک عظیم استاد کو کھو دیا تھا، مگر آپ کے عظیم و محنتی شاگردوں نے آپ کی راہ اور مشن کو جاری رکھا اور آپ کی بہترین راہ یعنی تہذیب نفس اور احادیث کے احیاء کے متعلق جو آپ نے انتھک کوششیں کی تھیں آپ کے تمام شاگردوں بالخصوص علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے جاری رکھا، اور حوضۂ علمیہ میں حدیث اور علم حدیث کی شناخت و معرفت کی تجلی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ Thank you.